رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، حدیث سے قرآن مجید کے مدعا میں تغیر و تبدل کی بحث میں ہم نے چار روایتوں کا مطالعہ کیا ہے جو اس معاملے میں بالعموم پیش کی جاتی ہیں. یہ جو آخری بحث ہے اس کا ایک مرتبہ پھر خلاصہ کر لیجئے، یعنی اس میں غلطی کیسے ہوئی ہے. پہلی غلطی تو البکر و بالبکر کے اسلوب کو سمجھنے میں ہوئی. عام حالات میں جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کا وہ وہی ترجمہ کرتا ہے جو ہمارے عزیز نے یہاں کر کے مجھ سے سوال کیا تھا، لیکن عربی زبان اور خاص طور پر قرآن مجید کی عربی میں یہ اسلوب کئی پہلوؤں سے آتا ہے. مثلا اس کی ایک بڑی ہی عمدہ مثال خود قرآن میں ہے. قرآن مجید میں جہاں قصاص کا قانون بیان ہوا ہے وہاں ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد، یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے، غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے. تو اب بظاہر تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی قبیلے کے آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں تو آزاد قتل کیا جائے گا، لیکن اگر غلام قتل کیا گیا تو اس کے بدلے میں آزاد قتل نہیں کیا جائے گا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے. تو اس اسلوب کو بھی جب لوگ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو وہ اس اشکال سے دوچار ہوتے ہیں، جبکہ عربیت کے صحیح اسلوب پر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آزاد قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، غلام قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، عورت قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت. یہ اب ظاہر ہے کہ اس وقت کرنے کی بحث نہیں ہے. یہ سارا جھگڑا اصل میں الف لام کے بعض جو دی ہے عربی میں اس کے بعض اسالیب کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے. تو یہاں بھی اگر ذرا مہذب اسلوب میں اس کو بیان کیا جائے تو گویا اسلوب یہ ہے کہ کمارا فائل ہو یا مفعول اس کی سزا یہ، یعنی یہ اسلوب ہے. میں اس کی مزید توضیح نہیں کر سکتا. تو ایک غلطی یہ ہوئی. دوسری جو غلطی ہوئی اس معاملے میں وہ یہ کہ سزائیں چونکہ یہاں جمع ہو گئی ہیں، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، 100 کوڑے اور رجم، تو اس میں بیان قانون کے اسلوب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا جس کی میں نے ابھی مثال دی. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک جرم کے معاملے میں 2 سزائیں بس یوں ہی جمع کر دیں. اگر قانون کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جرم کی سزا یہ ہے، دوسرے جرم کی سزا یہ ہے، تو پھر جس مجرم پر اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے، اگر یہ بتایا گیا ہے یا ایف آئی آر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس مجرم پر دفعہ 318 بھی لگا دی گئی ہے، 304 بھی لگا دی گئی ہے، 302 بھی لگا دی گئی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ مجرم سے کہیں جرم تو ایک سے زیادہ سرزد نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے کہ جب مختلف دفعات کا اطلاق کیا جائے گا تو اسی طرح اس کو لیا جائے گا. تیسری جو غلطی اس معاملے میں لوگوں سے ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے اس سارے حکم کو اس میں بدکاری دیکھ کر متعلق کر دیا سورہ نور کی آیت سے. اب جب اس سے متعلق کر دیا تو پھر وہ کسی طرح سلجھنے میں نہیں آئی. تیسری غلطی اس معاملے میں یہ ہوئی. تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا. چنانچہ دیکھیے میں اس کا آپ کو مختصر سا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ نتیجہ کیا نکلا، یعنی ہمارے جو جلیل القدر آئمہ ہیں انہوں نے کیا کیا. یہ بحث میں نے برہان میں کی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحث کی ہے، تو اس میں بس ایک پیراگراف ہے جس میں خلاصہ کر دیا میں نے آراء کا. اس میں شبہ نہیں کہ قرآن مجید کا یہ حکم اپنے اسلوب کے اعتبار سے بہت کچھ شر و بدعات کا متقاضی ہے، لیکن ہمارے فقہا نے اس کے ساتھ جو طرفہ معاملہ کیا ہے اس کی روح سے احناف کے نزدیک یہ سزا صرف قوار زانیوں کے لیے ہے، یعنی سورہ نور والی. شادی شدہ زانیوں کی سزا سنت نے مقرر کی ہے اور وہ رجم یعنی سنگساری ہے. شادی شدہ زانیوں کے بارے میں یہی رائے شوافے اور مالکیہ کی ہے. رہے غیر شادی شدہ زانی تو امام شافعی، امام احمد، امام داؤد، اسحاق بن راہوی، سفیان ثوری، حسن بن صالح اور ابن ابی رالہ، یہ یعنی پہلے دور کے جلیل القدر فقہا ہیں. ان میں سے شہرت تو ائمہ اربعہ کو زیادہ ہوئی ہے، لیکن اصل میں یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کام کیا ہے فقہ پر. ان کی سزا بھی سنتی سے اخذ کرتے ہیں، اور وہ ان کی رائے کے مطابق مرد و عورت ہر 2 کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، یعنی وہ کنواروں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں. امام مالک اور امام اوزائی بھی کنوارے مردوں کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی کے قائل ہیں.
امام احمد اسحاق بن راہویہ اور داؤد ظاہری شادی شدہ زانیوں کے معاملے میں بھی ان حضرات سے متفق نہیں ہیں. ان کی تحقیق کے مطابق شادی شدہ زانیوں کو قرآن مجید کی روح سے 100 کوڑے مارنے کے بعد سنت کی پیروی میں ایک سنگساری کی سزا دی جائے گی. یہ اس معاملے میں فقہا کے مسالک کا خلاصہ ہے. غلطی کیسے لگی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. یعنی کسی روایت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر محکم کھڑا رہا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں ایک عملی صورتحال درپیش ہے, اس کو کیسے سمجھنا ہے, اس میں کیا مراحل ہو سکتے ہیں. واقعات سے یعنی جو رودادیں ہیں مقدمات کی, اس میں چونکہ حضور نے رجم کے ساتھ 100 کوڑے کی سزا جمع نہیں کی, اس کو بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ اصل میں اخلاقیات قانون کا تقاضا ہے. یعنی جب موت کی سزا دی جائے گی تو پھر کیا وجہ اگر پہلے 100 کوڑے مار کے آدمی کو رجم کیا جائے. یعنی پھر ٹھیک ہے آخری سزا دے دی گئی, اور یہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے. موت کی سزا کے بعد پھر یہ نہیں ہوتا, آپ نے کہا محمد خان ڈاگو کی سزا 90 سال کی یہ ہو گئی, 50 سال کی یہ ہو گئی, 70 سال کی یہ ہو گئی. موت کی سزا ہے تو بس ختم, اس کے بعد پھانسی دے دی جاتی ہے تاکہ معاملہ ختم کر دیا جائے. تو یہ اس کی نوعیت ہے. میں اس مسئلے کو حل کرنے کی تاریخ کے بارے میں بھی یعنی علمی دھیانت کا تقاضا ہے کہ چند اشارات کر دوں. اس پر چونکہ میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں, اور یہاں خاص طور پر اس کی اس تاریخ کی طرف اشارہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ روایت کو جس زاویے سے میں دیکھتا ہوں اس میں میں منفرد ہوں, لیکن بہرحال اس مسئلے کے سلجھنے کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے. مسئلہ ایسا ہی تھا, فقہا کے مسالک بھی اسی طرح تھے, اور سب سے بڑھ کر یہی مسئلہ موضوع بنا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی آیت بھی بالکل صاف ہے, الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, اور اس بات کا انکار بھی ممکن نہیں تھا تاریخی طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری کے بعد مجرموں کو سنگساری کی سزا دی. یعنی یہ مسئلہ تھا. اب سب سے پہلے خوارج اس پر حملہ آور ہوئے, اور انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے اختیار کیا, یعنی جو بہت زیادہ ریاضت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے معاملے کو سمجھنے کے لیے. آسان طریقہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کچھ چیز نہیں ہے, لہذا ہم رجم کے واقعے کا انکار کرتے ہیں. یعنی کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں سرے سے, یا جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی نہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے, ہمارے بڑے صاحب علم بزرگ تھے بعض, تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب یہ صاف سی بات ہے کہ صحابہ اکرام لڑی نہیں سکتے, جنگ جمل ہوئی ہے, جنگ صفین ہوئی ہے, تفصیلات کے بارے میں تو تاریخی روایات میں کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ کہیں جنگ عظیم ہی نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ نہیں ہو سکتا تو لہذا نہیں اس معاملے میں. تو طریقہ جو انہوں نے یہ اختیار کیا, اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد خوارج متون ہوئے. یعنی عام طور پر یہ کہا گیا کہ دیکھو انہوں نے کیسی واضح بات کا انکار کر دیا, لیکن مسئلہ کیسے سلجھایا جائے. تو مسئلے کی نوعیت وہی رہی. سب سے پہلے ایک مختصر سا نوٹ اس کے اوپر لکھا امام حمید الدین فرائی نے. سب سے پہلے ہماری امت کی جو معلوم تاریخ ہے علمی, اس میں ان کا ایک مسودہ ہے, وہ شائع تو نہیں ہوا ابھی تک, احکام الرسول کے عنوان سے کوئی 2 یا 3 صفحے کا مسودہ ہے. اس کا مختصر سا ترجمہ کر کے عربی میں ہے, وہ خالد مسعود صاحب نے تدبر قرآن میں شائع کر دیا تھا, تدبر رسالے میں شائع کر معذرت کے ساتھ. تو اس مسودے میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ جملہ لکھا کہ یہ جو اس روایت میں عبادہ بن صامت کی یہ روایت ہے, اور یہی تنہا روایت ہے اصل میں اس معاملے میں جو واقعات سے ہٹ کے مسئلے کو بیان کرتی ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر یہ لکھا کہ اس میں جو رجم ہے یہ نور کے تحت نہیں ہوا, یہ مائدہ کے تحت ہوا. یعنی سب سے پہلے گویا انہوں نے ماخذ تبدیل کیا, اور یہ گویا بریک تھرو تھا مسئلے میں. یعنی توجہ دلائی انہوں نے کہ یہ سزا حقیقت میں 100 کوڑے والی آیت کے تحت دی نہیں گئی, بلکہ یہ مائدہ کی تقتیل کے تحت دی گئی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر مولانا امین اثر اصلاحی نے تدبر قرآن میں جب اس پر تفصیل سے لکھا تو انہوں نے اس کو موقت کر دیا. مائدہ میں پہلے بیان کیا اس کو, پھر سورہ نور آئی تو اس میں بیان کر دیا. اسی پر وہ بڑا ہنگامہ ہوا جس کے بعد مجھے فقہ کے میدان میں, میں نے عرض کیا تھا کہ اترنا پڑا, ورنہ یہ میری دلچسپی کا مضمون نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو بیان کیا, لیکن روایت کو جس زاویے سے انہوں نے لیا ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا, اور وہ آپ تدبر قرآن میں پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے, ہم زیر بحث لائیں گے تفصیل کے ساتھ جب حدود و تعزیرات کے باب کا مطالعہ کریں گے. میں روایت کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اسی طرح واقعات کو جس طرح متعلق کرتا ہوں, یعنی جس میں حضور نے صرف رجم کی سزا دی ہے, وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. تو چونکہ اس کو دیکھنے کے لحاظ سے میں زاویہ نظر میں منفرد ہوں,
تو اس وجہ سے میں نے ان کا حوالہ نہیں دیا، لیکن علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بتا دوں آپ کو کہ اس میں کن کن مراحل سے گزر کر یہ بات واضح ہوئی ہے، اس طرح واضح ہوئی ہے.
کیا لکھا؟ نہیں، مولانا فرائی نے تو رجم کا بالکل انکار نہیں کیا، اس سے بڑی تہمت کوئی ہو نہیں سکتی. ہم نے کوئی رجم کا انکار نہیں کیا. ہاں، مطلب حد کے کریں یا تعزیر کریں، ہم نے تو یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں روایت کا کیا ماخذ ہے. یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ انکار کرنے والے تو انکار کرتے رہے ہیں، یعنی پرویز صاحب نے بھی انکار کیا ہے، سر سید نے بھی کم و بیش انکار ہی کیا، اور لوگوں نے بھی کیا ہے. انکار نہیں زیر بحث، روایت کو سلجھانے کا عمل، اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی کہ سب سے پہلے مولانا حمید الدین فرائی نے اس روایت میں رجم کے لفظ کو اٹھا کر نور کے بجائے اس کو معدہ سے متعلق کیا، اور جیسے ہی متعلق کیا تو بریک تھرو ہو گیا. یعنی اس کے فوراً بعد گویا بات سمجھ میں آنے لگ گئی. اب تو پھر اگلے مراحل ہے نا، کہ وہ روایت کو میں واؤ کو کس معنی میں لیا جائے گا، البکر و بالبکر کو کس معنی میں لیا جائے گا. اس میں چونکہ میں منفرد ہوں تو میں نے اپنی بات آپ کو بتا دی. تو یہ صورتحال ہے. یہ صورتحال جب آپ میرے زاویے سے دیکھیں گے تو قرآن مجید کی دونوں آیتیں بھی اپنی جگہ قائم ہیں، روایت میں بھی کوئی نئی بات بیان نہیں ہوئی، اور واقعات بھی بالکل ٹھیک ہے، یعنی ایسے ہی ہونے چاہیے تھے. تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی قرآن کے مدعا میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کرتا. اب اس کے بعد پانچویں چیز، یہ پانچویں چیز وہ واحد چیز ہے کہ جس میں ہماری علمی دنیا کی ایک غیر معمولی شخصیت مسئلے کو حل کر چکی. یعنی اس میں زمخشی نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے، میں نے اس کا پورا اقتباس آگے نقل کر دیا اور بتا دیا ہے کہ اس نے اس مسئلے کو کیسے دیکھا ہے. سب سے پہلے مسئلے کی نوعیت زبان کے لحاظ سمجھ لیجیے، چونکہ وہ زبان کا ماہر ہے، زبان کے اسالیب پر اس کی بڑی گہری نظر ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹھیک اس جگہ کے اوپر پہنچ گیا اس معاملے میں. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید ہو یا کوئی دنیائی کتاب ہو، اس میں لفظ جو ہے ایک اس کی ہوتی ہے لغوی تحقیق، اور اس کے لغوی اطلاقات وہ بالکل منطقی طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں، اس کے معنی جب بیان کیے جائیں گے. ایک ہوتا ہے عرف استعمال، یعنی لفظ کو آپ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر استعمال کرتے ہیں، تو جب بھی کبھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اصل میں اس کے منطقی اطلاقات میں نہیں استعمال کیا جاتا، وہ ہمیشہ عرف میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی لفظ کے بارے میں یہ ایک اصولی بات ہے. یہ جو اصولی بات ہے، اگر کوئی شخص اس کا بہت تفصیلی مطالعہ کرنا چاہے تو اس پر بڑی نفیس بحث کی ہے امام شاطبی نے الموافقات میں. ہمارے یہاں اصول فقہ کی جو غیر معمولی کتاب لکھی گئی ہے وہ شاطبی کی موافقات ہی ہے. علامہ اقبال نے بھی خاص طور پر اس کو پڑھنے کا ریکنسٹرکشن مشورہ دیا اسی پہلو سے کہ بعض نازک چیزوں کے معاملے میں بہت ٹھیک اپروچ انہوں نے اختیار کی. تو اس پر بڑی تفصیلی بحث ہے. اس میں میں نے اس بحث کے کچھ حصے اس وقت نقل کیے تھے جب مجھے رجم کی بحث کرنا پڑی ہے. تو عرف استعمال کے لحاظ سے لفظ جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، یہی زبان کا عام اسلوب ہے. یعنی عربی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا بھر کی زبانوں میں یہی ہوتا ہے. اس دیکھیے ایک بڑی سادہ سی مثال آپ دیکھ لیجیے. مثال کے طور پر لفظ گوشت ہے. اب گوشت اپنی لغت کے لحاظ سے، اپنے منطقی اطلاقات کے لحاظ سے تو گوشت ہے نا، یعنی مچھلی کا بھی گوشت ہے، گو کا بھی گوشت ہے، مرغی کا بھی گوشت ہے. لیکن آپ دیکھیے ہمارے یہاں عرف استعمال میں ایسا نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ گھر تشریف لائیں اور بیگم کہے گوشت پکایا تو آپ کا کبھی دھیان مچھلی کی طرف نہیں جائے گا. یہ عرف استعمال ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو گوشت ہے، لیکن عرف میں آپ کا دھیان کبھی اس طرف نہیں جائے گا. یعنی آج گوشت پکایا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے دیکھیے، گوشت پکایا ہے یہ کہنے کے بعد مرغ پکایا ہے بھی شامل نہیں ہوتا عرف استعمال میں اس کے اندر بسا اوقات. تو یہ ایک سادہ مثال میں نے آپ کو دی. اچھا، اس سادہ استعمالی کے لحاظ سے بعض اوقات جو لغوی پس منظر ہوتے ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لفظ کے اندر سے. یعنی آپ دیکھیے اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال جو ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ ایک گاڑی چلی، ٹرین ہوتی ہے نا، گاڑی ریل گاڑی چلتی ہے، تو ہر ٹرین پیسنجر ٹرین ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی. پیسنجر کا مطلب مسافر ہے، لیکن عرف استعمال میں ہر ٹرین کو پیسنجر ٹرین نہیں کہتے. یعنی عرف میں جو گاڑی ہر ہر اسٹیشن پر کھڑی ہو اس کو پیسنجر ٹرین کہتے ہیں. اب دیکھیے لفظ کہاں سے چلا، کہاں رہ گیا. ہوا یہی کہ شروع شروع میں تو پیسنجر ٹرین مسافر ٹرین کے لیے استعمال ہوا ہوگا نا، لیکن جیسے ایکسپریس ٹرینیں چلنے لگ گئیں تو اس کے بعد اب کوئی یہ نہیں بولتا. یعنی اگر میں مثال کے طور پر پشاور جاؤں اور جو رات کو 10 بجے بڑی مشہور گاڑی چلتی ہے اس پر جاؤں،
मैं एक सफर उस पर कर चुका हूँ, वो कैसे चलती है? आप लोगों में से कोई आदमी उस पर सफर करे, या माड़ी इंडस जो है, ये जो मियाँ वाली जाती है, उस पर सफर करे, तो फिर पता चलता है पैसेंजर ट्रेन क्या होती है। मौलाना मौदूदी मरहूम से एक मरतबा खान जमान ने कहा कि मैं मियाँ वाली जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कैसे जा रहे हैं? उन्होंने कहा माड़ी इंडस से। उन्होंने कहा आपके यहाँ कोई चंगी इंडस नहीं चलती? मौलाना बड़े बदलासंज आदमी थे, बात बड़े ही दिलचस्प लताए थे उनके। जमात इस्लामी के एक बुजुर्ग होते थे बाकर खान साहब, उन दो तीन शादियाँ भी कीं। तो मौलाना जेल से रिहा हुए, वो इस्तकबाल करने के लिए गए, साथ अपना एक बच्चा भी ले गए। जब मौलाना बाहर निकले तो उन्होंने अपने बच्चे का तारुफ कराया, उन्होंने कहा कि ये कौन सी बाकर खानी का कुलचा है? तो बाकर खान, और जो लाहौर के पस मंज़र में आप बाकर खानी और कुलचे से अगर वाकिफ़ हैं तो आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो बहुत बदलासंज आदमी थे। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये उर्फ इस्तेमाल होता है लफ्ज़ों का, यानी अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि पैसेंजर ट्रेन हमारे उर्फ में बोला जाए तो उससे मुराद मुसाफिर ट्रेन नहीं होती, उससे मुराद हर स्टेशन पर खड़ी होने वाली, यानी एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होने लग गया। इस उसूल को समझ लीजिए, यानी अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी दसियों मिसालें आपकी ज़ुबान से दे दूँगा। ये बहुत आम तरीका है। उसूल की बात यह है कि लफ्ज़ को कभी भी उसके लुगवी इतलाक में नहीं लिया जाता, बल्कि हमेशा उर्फ इस्तेमाल के लिहाज से लिया जाता है। ज़मख़्शरी ने इसी उसूल को अप्लाई किया, और आप देखें इस मसले को सुलझाया जो अब पाँचवीं बहस में आ रहा है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हराम ठहराई हैं, इनमें से एक मैता यानी मुर्दार भी है। हम बहस कर चुके हैं ना कि चार चीज़ें खाने के लिए हराम की गई हैं, उनमें एक मैता यानी मुर्दार भी है। अरबी ज़ुबान के असालीब से वाकिफ हर शख्स जानता है कि इसका एक लुगवी मफहूम भी है, और ये उर्फ व आदत की रियायत से भी इस्तेमाल होता है। यानी जैसे हमारे यहाँ गोश्त उर्फ व आदत के लिहाज से भी इस्तेमाल होता है, और लुगत में अगर गोश्त के मानी बयान करने हों तो वहाँ पर यह अपने मंतकी या लुगवी इतलाक में बयान भी कर दिया जाता है। पहली सूरत में ये हर उस चीज़ के लिए मुस्तामल है जिस पर मौत वारद हो गई। यानी मैता का लफ्ज़ जो है, ये जब लुगवी लिहाज से इस्तेमाल किया जाएगा तो हर मुर्दा चीज़ मैता है। लेकिन दूसरी सूरत में अरबियत से आशना कोई शख्स इसे मिसाल के तौर पर मुर्दा टिड्डी या मुर्दा मछली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी ये होगा ही नहीं इस्तेमाल। जैसे गोश्त का लफ्ज़ उर्फ में इस्तेमाल नहीं होता मुर्गी के लिए, या मछली के लिए इस्तेमाल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लम ने इसी बिना पर फरमाया है, उहिल्लत लकुम मैततान व दमान, फअम्मल मैततान फलहूत वल जराद व अम्मत दमान फलकबद व तहाल। तुम्हारे लिए दो मरी हुई चीज़ें और दो खून हलाल हैं। मरी हुई चीज़ें मछली और टिड्डी हैं, और दो खून जिगर और तिली हैं। यानी यहाँ भी वही सूरत हाल है कि उर्फ़ इस्तेमाल से जो इस्तिस्ना निकल रहा था, वो अपने ज़माने में जो चीज़ें खाते थे लोग, उनमें हुजूर ने उसको बयान कर दिया कि ये इन चीज़ों में कोई हर्ज नहीं है। इनको अगर ये मरी हुई भी हो, मछली को हम ज़बानी करते, वो मरी हुई भी खा लेते उसमें, और किसी आदमी के जहन में वो कराहत नहीं आती जो मुर्दार के बारे में आती है। इसलिए कि मुर्दार का, अब देखिए ये मुर्दार का लफ्ज़, यानी मुर्दा का लफ्ज़ तो हम हर मरी हुई चीज़ के लिए बोलते हैं, लेकिन मुर्दार नहीं बोलते। तो मैता असल में बिल्कुल मुर्दार के मानी में है, जो कुरान ने हराम किया है जिसको, तो इस वजह से इसका इतलाक़ नहीं होता। इमामुल लुगा ज़मख़्शरी लिखते हैं, ये उन्होंने इस पर बहस की है, और चूँकि इसको उन्होंने सुलझा दिया है तो मैंने वो बहस नकल कर दी है। ये उनका ख़ास अंदाज़ है। फ़ैन कुल तफिल मैतात मा यहिल व समक वल जराद, कि अगर तुम सवाल करोगे कि मरी हुई चीज़ों में तो कुछ हलाल भी हैं, यानी जब ये आयत ज़ेर बहस आई है तो उन्होंने इस पर सवाल उठाए, वो ऐसे ही करते हैं, अगर तुम पूछोगे तो मैं ये बताऊँगा। फिल मैतात मा यहिल, कि मरी हुई चीज़ों में तो कुछ हमारे लिए हलाल भी हैं, मसलन मछली और टिड्डी। व काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहिल्लत नला मैततान व दमान, वही रवायत उन्होंने नकल कर दी है। कुल तो वो कहते हैं, मैं इसका जवाब ये दूंगा, कसदा मा यतफाहमुन नास व यतआरफूनहु फिल आदा, इसमें असल में लोगों के अमूमी इस्तेमाल का उसलूब मलहूज रखा गया है। मा यतफाहमुन नास व यतआरफूनहु फिल आदा, यानी इसमें लफ्ज़ मैता उर्फ व आदत के एतबार से इस्तेमाल हुआ है। अब उन्होंने उसकी मिसालें दी, अला तरा अन्नल कायला इज़ा काला,
अकला फलानुन मैता लम यस्बिकिल वह मेरा समक मल जराग। कहेंगे जब कोई अरबी बोलने वाला ये कहेगा कि फलां आदमी ने मैता खाया, तो जहन जो है वो मछली और टिड्डी की तरफ नहीं जाएगा, यानी उर्फ आदत के लिहाज से जैसे गोश्त बोल के जहन मछली की तरफ नहीं जाता हमारा। कमाल लव काला दमन, इसी तरह उसने कहा कि उसने खून खा लिया, तो लम यस्बिकिल कबद बद तहाल, तो आदमी का दिमाग जो है वो तिली की तरफ नहीं जाएगा या जिगर की तरफ नहीं जाएगा, अगरचे वो खून में लथड़े हुए होते हैं। वले एतबार आदत व तारुफ कालू, कहते हैं कि आदत और उर्फ का, उर्फ और आदत का यही उसूल है जिसकी बुनियाद पर फुकहा कहते हैं कि मन हलफ ला याकुल लहमन फअकला समकन लम यहनस, कि अगर किसी आदमी ने ये कसम उठा ली कि मैं गोश्त नहीं खाऊंगा और उसने मछली खा ली तो कसम नहीं टूटी। वइन अकला लहमन फिल हकीका, अगर जिसने हकीकत में गोश्त खाया है, तो ये उन्होंने मिसाल दे के वाजे कर दिया कि असल में यहाँ पर भी कुरान के हुक्म में कोई तगयुर तबदल नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लम ने सिर्फ ये बता दिया है कि मैता यहाँ उर्फ आदत के लिहाज से इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसका इतलाक़ भी उन्हीं सूरतों पर करना चाहिए, मछली वगैरह पर इसका इतलाक़ करने की ज़रूरत नहीं। तो ना खाएं, मैंने कब दस्तरखान पर सजा के आपके सामने रखी है। अरब तो जो सहराई टिड्डी है मोटी मोटी होती है, भून के खाते हैं बड़े मजे के साथ। तो इसमें मुझे कुछ अर्ज नहीं करना, उसकी वजह यह है कि इससे पहले एक जिरुल कदर स्कॉलर जो है उस मसले को इस जाविये से देख के हल कर चुके हैं, मैंने सिर्फ उनका इक्तबास नकल कर दिया और बता दिया है कि इसमें ये उसूल है। तो हमारे फुकहा जो इसको इस्तिस्ना की मिसाल में पेश करते हैं या तगय्युर तबद्दुल की मिसाल में पेश करते हैं, ये ज़ुबान के इस उसलूब को मलहूज न रखने का नतीजा है, वरना यहाँ भी असल में कोई तब्दीली नहीं हुई। उसके बाद अब गालिबन आखिरी चीज़ है, चोरी की सज़ा। कुरान मजीद की सूरह मायदा में इस तरह बयान हुई, वह सारे का फ़क्तऊ एदिया हुमा जज़ाम बिमा कसबा नकालम मिनल्ला वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और चोर खा मर्द हो या औरत, दोनों के हाथ काट दो उनके अमल की पादाश और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सज़ा के तौर पर, और अल्लाह गालिब और हकीम है। इससे वाज़े है कि ये सज़ा चोर मर्द और चोर औरत के लिए है। कुरान ने इसके लिए सारिक और सारिका के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अरबी ज़ुबान का हर आलिम जानता है कि ये सिफत के सीगे हैं, एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए हैं, यानी ये फेल नहीं इस्तेमाल किया। अरबी ज़ुबान में जब किसी चीज़ को आपने इतलाक़ में बयान करना होता है तो आप बयान करते हैं उसको फेल में, जिसने चोरी की। जब आपको उसमें एहतमाम पैदा करना होता है तो आप उसके लिए सिफत का सीगा इस्तेमाल करते हैं, और जब आप उसको इससे भी ज़्यादा एहतमाम से बयान करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई इसम मुस्तार ले लेते हैं। ज़ुबान की बहस करते हुए मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इसम का जो मुस्तार लेना होता है वो अपने अंदर एक जहान मानी लिए हुए होता है, यानी वो सादा बात नहीं होती। मिसाल दी थी मैंने, याद होगा आप लोगों को, कि मौलाना शिबली ने जब वो जंजीरा से वापस आए हैं और नदवे में तशरीफ़ लाए, तो उस मौके पर ये मिसरा कहा, उनकी जो एक बड़ी मशहूर गज़ल है फ़ारसी की, कि हालिया शिबली शुदम रिंदे गज़ल खान नीस्तम, अब मैं शिबली हो गया हूँ, अब मैं रिंदे गज़ल खान नहीं हूँ, शिबली हो गया हूँ, ये इसम का इस्तेमाल है और बड़ा बलीग इस्तेमाल है। मतलब ये कि अब मैं रिंदे गज़ल खान नहीं रहा, मैं अब अबा कबा मामा पहनने वाला आलिम फाजिल शिबली मदर्रिस पढ़ाने वाला तहकीक करने वाला अजीम मौर्रिख, अब मैं ये हो गया हूँ। तो हालिया शिबली शुदम, यानी चूँकि वो अपनी शख्सियत से वाकिफ़ थे तो उन्होंने कहा कि भाई वो असल शिबली वापस आ गया है। तो ये इस्म का इस्तेमाल है, ये अरबी में भी होता है। तो यहाँ कुरान मजीद ने सिफत के सीगे इस्तेमाल किए हैं, यानी फेल नहीं इस्तेमाल किया। अरबी ज़ुबान का हर आलिम जानता है कि ये सिफत के सीगे हैं जो वकूए फेल में अहतमाम पर दलालत करते हैं, यानी सिफत का सीगा जब इस्तेमाल किया जाएगा तो फेल के वाक़े होने में अहतमाम को बयान करेगा, यानी सादा फेल अब नहीं रहेगा, वकूए फेल में अहतमाम पर दलालत करते हैं। लिहाजा इनका इतलाक़ फेल सरका, यानी चोरी का फेल, फेल सरका की किसी ऐसी ही नौयत पर किया जा सकता है जिसके इर्तकाब को चोरी और जिसके मुर्तकब को चोर करार दिया जा सके। यानी चोर, ये लफ्ज़ जब आप उर्दू में भी सिफत बोलते हैं तो ये सादा लफ्ज़ नहीं रहता। چنانچہ کوئی بچہ اگر اپنے باپ یا کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے چند روپے اڑا لیتی ہے، یا کوئی شخص کسی کی بہت معمولی قدر و قیمت کی کوئی چیز چرا لے جاتا ہے، یا کسی کے باغ سے کچھ پھل یا کسی کے کھیت سے کچھ سبزیاں توڑ لیتا ہے، یا بغیر کسی حفاظت کے کسی جگہ ڈالا ہوا کوئی مال اچک لیتا ہے، یا آوارہ چرتی ہوئی کوئی گائے یا بھینس ہانک کر لے جاتا ہے، یا کسی اضطرار اور مجبوری کی بنا پر اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتا ہے، تو بے شک یہ سب ناشائستہ افعال ہیں اور ان پر اسے تادیب و تنبیہ بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ یعنی یہ پہلے اصول میں بات سمجھ لیجیے، یعنی اصول کیا ہے کہ قرآن نے چوری کے فعل کے ارتکاب پہ سزا بیان نہیں کی، ہاتھ کاٹنے کی، چور کی سزا بیان کی ہے۔ اب اس کا ہم ظاہرہ اطلاق کریں گے، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن کو ہم اس سے مستثنا کر دیں گے، آج کا فقیہ بھی کرے گا، عدالت بھی کرے گی، جج بھی کرے گا۔ اب یہ صورتحال اگر ہے اور اس میں اللہ کا پیغمبر بھی کوئی استثناء بیان کرتا ہے اسی اصول کے اوپر، تو اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کوئی یعنی آج کے زمانے میں آ کر اس طرح سنجیدہ نہیں رہا۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی نے جو سورہ نور میں رجم کی بحث کی اور بڑا تفصیلی اس کے اوپر لکھا ہے، یعنی کوئی 24-25 صفحے تفہیم القرآن میں انہوں نے اس پہ لکھے ہیں، تو بحث انہوں نے یہاں سے اٹھائی ہے کہ بعض لوگ رجم کے معاملے میں تردد کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قرآن مجید کی تشریح روایت سے نہ مانی جائے تو پھر تو ایک آدمی نے اگر کسی کا کہ اکنی بھی چرا لی ہے تو اس پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی روح سے اکنی چرانے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، یعنی یہ استثناء موجود ہے اس کے اندر، اور یہ اس لفظ کے استعمال کی وجہ سے موجود ہے۔ بالکل یہی اسلوب قرآن مجید نے الزانیۃ والزانی میں استعمال کیا ہے، یعنی وہاں بھی آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ من زنا، یہ نہیں استعمال کیا، وہاں بھی یہی ہے۔ چنانچہ میں نے پھر حدود و تعزیرات میں یہ لکھا ہے کہ یہ ان جرائم کی انتہائی سزائیں ہیں، یعنی جب جرم اپنی نوعیت میں آخری درجے میں ہو جائے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہ رہے تب یہ سزا دی، اس لیے کہ اس میں قرآن نے صفت کے سیگے استعمال کیے ہیں۔ وہ فعل زنا کے ارتکاب پر سزا بیان نہیں کر رہا، وہ اصل میں زانی کی سزا بیان کر رہا۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ آگے ہم زیر بحث لائیں گے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استثناء بیان کیا ہے، جو لوگوں نے مثال کے طور پر پیش کیا، جس کا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی بھی تذکرہ کرتے ہیں، میں نے نقل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قرآن کے اسی مدعا کا بیان ہے، یعنی جو مدعا میں نے واضح کر دیا کہ چونکہ صفت کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ اب کچھ استثناء ہوں گے۔ تو اپنے زمانے میں جو صورتیں پیش آتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ بتایا کہ بھئی جو لوگ امال مقرر کیے گئے ہیں، مختلف جگہوں پر سزائیں دے رہے ہیں یا جج مقرر کیے گئے ہیں، وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں سزا دیتے ہوئے، وہ آپ نے بیان کی، یہ معطا میں روایت نقل ہوئی۔ حضور نے فرمایا لا قطع فی ثمر معلق لا ولا فی حریصۃ جبل فإذا آوى المرا او الجرین فالقطع فیما یبلغ ثمن المجن، میوہ درخت پر لٹکتا ہو یا بکری پہاڑ پر چرتی ہو اور کوئی اسے چرا لے تو اس میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا، ہاں اگر میوہ کھلیان میں آ جائے اور بکری باڑے میں پہنچ جائے تو ہاتھ کاٹا جائے، بشرطے کہ اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں وہاں کے جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے، جیسے وہاں عام طور پر کھیت ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں، اب دیکھیں دیہاتی زندگی میں شاید آپ اس کا تصور نہ کر سکیں، یعنی آدمی بعض اوقات ایک کھیت کے کنارے جا رہا ہوتا ہے، ایک باغ کے کنارے جا رہا ہوتا ہے، جاتے جاتے ہاتھ مارا اور ایک مالٹا اٹھا لیا، ہاتھ کاٹ دیں گے اس کے اوپر، تادیب کریں، تنبیہ کریں، سزا بھی دیں بے شک، بھائی کیوں تم نے کسی کے باغ سے ہاتھ چوڑا ہے، لیکن یہ اصل میں کوئی چور نہیں ہو گیا آدمی، یعنی لوگ جا رہے ہوتے ہیں کچی گندم، بارہ میں جو کہ دیہاتی آدمی ہوں تو جانتا ہوں اس بات کو، کچی گندم کے کھیت بڑی مزے کی ہوتی ہے، وہ لوگ جاتے ہیں اور اس طرح اس کو کھینچتے جاتے ہیں اور کھاتے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ بھٹوں کے کھیت کے پاس سے گزر رہے ہیں، ہاتھ مارا اور کھینچ لیا۔ اچھا، اسی طریقے سے دیہاتی زندگی میں جو جانور ہوتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ بکری پھر رہی ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کبھی اس کے کھیت میں گھس گئی، کبھی اس کے کھیت میں گھس گئی، ایک آدمی اٹھا کے لے گیا، تادیب کی جائے گی، تنبیہ کی جائے گی، سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اصل میں وہ چوری نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے آدمی، یہ ایک ناشائستہ اور غیر مہذب سی حرکت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور آخر میں بھی یہ کہا کہ بھائی کوئی یعنی مقدار واقعی ہونی چاہیے، जिसमें सजा दी जाए, ये नहीं कि चंद रुपए बेगम साहिबा ने शेरवानी से निकाल ली है और अगले दिन मुकदमा पेश हुआ हुआ और हाथ काट दिए जाए, तो ये ठीक नहीं है। इसमें भी देख लीजिए, शर्व बयान के हदूद से सरे मुंह कोई इनहराफ नहीं हुआ। तो ये जी ये वो अरब में काफी कीमती चीज होती थी दाल मिजन। तो ये जनाब वो छह रवायतें हैं जिनको आम तौर पर कुरान मजीद के नस्ख, उसकी तहदीद व तख़सीस या उसके मफहूम में तगैर व तबद्दुल की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता रहा है, और इससे लोग ये नतीजा निकालते रहे हैं कि कुरान में सुन्नत तगैर व तबद्दुल कर सकती है, तब्दीली कर सकती है, या वो उस पर काजी की हैसियत से खड़ी है। और इसमें जो कुछ भी यानी इस फकीर ने खिदमत अंजाम दी है वो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी है कि ये मसला जो है इसको कैसे देखना चाहिए था, इसके देखने में क्या गलती हुई है। और अब ये देखिए कि कहा मुझे जाता है कि ये हदीस के मामले में इनकार की रविश अपनाए हुए हैं, और सूरत हाल ये है कि देखिए मैंने तमाम रवायात को उनकी जगह बिठा दी, यानी ये हजरात तो इनकार कर रहे थे बहुत सी चीज़ों का। मैंने आपको मिसाल दी ना कि उबादा बिन सामित की रवायत ने कुरान को मनसूख कर दिया और रवायत को अमल ने मनसूख कर दिया, तो मैंने तो हर चीज़ को उसकी जगह बिठा दिया, यानी किसी रवायत का कोई इनकार नहीं किया, बताया है कि इसका असल मुद्दा क्या है, मौजू क्या है, इसमें बात क्या कही गई है, कुरान की बात क्या है। तो अब आप इस बहस को बिल्कुल इब्तदा में ले जाकर देखिए जहाँ से ये शुरू हुई थी। उसमें मैंने लिखा था कि चौथे सवाल का जवाब ये है, ये सफ़ा 36 से शुरू हुई थी, चौथे सवाल का जवाब यह है कि हदीस से कुरान के नस्ख और उसकी तहदीद व तख़सीस का ये मसला महज सूए फहम और किल्लत तदब्बुर का नतीजा है, यानी या तो बात समझने में गलती हो गई है या कुरान मजीद पर हदीस पर पूरी तरह गौर नहीं किया गया कि असल में क्या बात थी। अगर ये मामला सही तरीके से किया जाता तो ये मसला पैदा नहीं हो सकता था। ये मेरी तरफ़ से उन चार एतराज़ात का जवाब है, यानी जब मैं ये कहता हूँ कि कुरान मीज़ान और फुरकान है, कुरान कहता है कि वो मीज़ान और फुरकान है, कुरान मजीद पर कोई चीज़ हुकूमत नहीं कर सकती, उसके मुद्दा में कोई चीज़ तब्दीली नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर जो एतराज़ात हो सकते थे उनका मैंने जवाब दे दिया। इसके साथ ही हम उसूल आबादी में ज़्यादा नाजुक बहसों से निकल गए हैं, यानी अब चीज़ें नस्बतन सादा हो गई हैं। वो चीज़ें हैं कि जिनको समझने में और जिनके अमली इतलाकात को देखने में कुछ बड़ी उलझन पेश नहीं आएगी, बड़े बड़े मसले जिनके अंदर उलझने मौजूद थीं उन पर मैंने अपना नुक्ता नज़र कर दिया है। मुझे कभी इस पे इसरार नहीं हुआ कि आप इसको मान लें, यानी मैं जिस जाविये से देखता हूँ वो मैंने बयान कर दिया। मुमकिन है कि कोई दूसरा शख्स इसको ज़रा ज़्यादा बेहतर जाविये से देखे और इसकी कोई ज़्यादा बेहतर सूरत पेश कर सके, और इसी तरीके से ये भी मुमकिन है कि मेरे इस्तदलाल की गलती कोई शख्स वाज़े कर दे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इस तरह देखता हूँ, और जब इस तरह देखता हूँ तो मेरे नज़दीक मसला सिरे से पैदा ही नहीं होता। अब उसके बाद अगली फसल देखिए, हम चार चीज़ों का उसूल में मुताला कर चुके हैं, यानी मबादी तद